बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ऐ इंसानों, ज़मीन में जो कुछ भी हलाल व तैयब है उसे इस्तेमाल करो और शैतानी इकदामात का इत्तेबा ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो बस तुम्हें बदअमली और बदकारी का हुक्म देता है और इस बात पर आमादा करता है कि खुदा के खिलाफ जहालत की बातें करते रहो। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ खुदा ने नाजिल किया है इसका इत्तेबा करो, तो कहते हैं कि हम उसका इत्तेबा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये ऐसा ही करेंगे चाहे उनके बाप दादा बेअक्ल ही रहे हों اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 168-170 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے آپ سماعت فرمائیں گے، اور ایرانی فن تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے ڈیلی میل کے معافی کو اپنی بے گناہی کا ثبوت قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے حزب اختلاف کی سخت مخالفت کے باوجود یکساں سول کوڈ کا بل راجیہ سبھا میں پیش کر دیا ہے۔ اور ایران کے اندرونی مسائل میں مداخلت اور بدامنی اور عدم استحکام نے اس بلوائیوں کی حمایت میں جرمن حکام کے بیانات کے بعد تہران میں جرمن سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا گیا۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے ڈیلی میل کی معافی کو اپنی بے گناہی کا ثبوت قرار دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر مفت میں کیس بنا کے جلا وطن کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیلی میل کی معافی کے بعد بقول ان کے عمران خان اور ان کی پارٹی کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کی ایما پر شہزاد اکبر نے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے اور ان جھوٹے الزامات پر اخبار ڈیلی میل نے باضابطہ معافی مانگ لی ہے۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ ان پر ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنایا گیا اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پر بدعنوانی کے سنگین الزامات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جج ارشد ملک اور جسٹس صدیقی کے بیانات اور ثاقب نگار کی آڈیو لیک سے ملنے والے ان کی بے گناہی کے ثبوتوں کے بعد اب اس اخبار کی جانب سے معافی مانگنا ان کی اور ان کے خاندان کی بے گناہی کا ایک اور ثبوت ہے۔ ہندوستان میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے حزب اختلاف کی سخت مخالفت کے باوجود یکساں سول کوڈ کا بل راجیہ سبھا میں پیش کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جمعرات کی شام پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے نمائندوں کی شدید مخالفت کے باوجود یکساں سول کوڈ کا غیر سرکاری بل پیش کر دیا گیا۔ اس متنازع بل کو پیش کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن کروری لال مینا نے کی تحریک کے حق میں 63 اور مخالفت میں 23 ووٹ پڑے، جبکہ ترنمول کانگریس، بیجو جنتا دل اور وائی ایس پی آر کے اراکین نے بل کا مسودہ تقسیم کیے جانے سے پہلے ہی ایوان سے احتجاج واک آؤٹ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیش دھنکڑ نے متنازع بل کی تحریک پیش کرنے کے لیے جیسے ہی لال مینا کا نام پکارا، حزب اختلاف کے اراکین نے سخت مخالفت شروع کر دی۔ حزب اختلاف کے سبھی اراکین نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور کہا کہ اس متنازع بل کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ ایران کے اندرونی مسائل میں مداخلت اور بدامنی اور عدم استحکام نیز بلوائیوں کی حمایت میں جرمن حکام کے بیانات کے بعد تہران میں جرمن سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر لیا گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے اندرونی مسائل میں مداخلت پسندانہ بیانات اور بدامنی اور عدم استحکام نیز بلوائیوں کی حمایت میں جرمن حکام کے بیانات کے بعد تہران میں جرمن سفیر ہینس اودو کو متصل کو وزارت خارجہ طلب کر کے سخت احتجاج کیا گیا۔ وزارت خارجہ میں جرمن سفیر سے کہا گیا کہ جرمنی کی جانب سے ایران کے خلاف فریب کارانہ موقف ایسی حالت میں اختیار کیا گیا ہے کہ حالیہ اندرون ملک مسائل کے سلسلے میں سیکیورٹی کا مسئلہ ایران کی ریڈ لائن ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ میں جرمن سفیر سے صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جرمن حکام کا رویہ اور دوہرا معیار نہایت قابل افسوس ہے۔ وزارت خارجہ میں جرمن سفیر سے کہا گیا کہ عراقی صدام حکومت کی مسلط کردہ جنگ میں اسے ایرانی عوام کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق جرمنی کی جانب سے صدام کو فراہم کیے جانے والے کیمیائی ہتھیاروں کو ایرانی عوام نے فراموش نہیں کیا ہے، جبکہ ان ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں ہزاروں ایرانی شہید اور متاثر ہوئے، جن میں عورتیں اور بچے تک شامل رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ میں جرمن سفیر سے کہا گیا کہ ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کے غیر قانونی اور ظالمانہ اقدامات کی جرمنی کی جانب سے حمایت بھی ایسا عمل نہیں ہے جو ایرانی قوم کی نظروں سے چھپا ہوا ہو، بنابر جرمنی ایران سے انسانی حقوق کے مسئلے میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر جرمن سفیر نے بھی کہا کہ وہ ایران کے احتجاج سے اپنے ملک کے اعلی حکام کو باخبر کریں گے۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین قسام البریگیڈ نے اس تحریک کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر غزہ کے شمال میں اپنے جنگی ہتھیاروں کی ایک نمائش کا اہتمام کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے اس تحریک کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر غزہ کے شمال میں اپنے جنگی ہتھیاروں کی ایک نمائش کا اہتمام کیا۔ اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں تحریک حماس کے مختلف رہنماؤں نے شرکت کی۔ غزہ کے شمال میں واقع الجبالیہ میں منعقدہ اس نمائش میں فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے اپنے فوجی و دفاعی ہتھیاروں کی نمائش کی، جس میں اہم ترین ہتھیار حماس کے تیار کردہ میزائل اور ڈرون طیارے قابل ذکر ہیں۔ میزائلوں میں S-50 اور M-75 اور ڈرون طیاروں میں شہاب اور ابابیل بھی شامل ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے اسے قبل غاصب صہیونی حکومت کی مسلط کردہ جنگ میں ان ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا تھا، جس کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت حواس باختہ ہو گئی تھی۔ فلسطین کی تحریک حماس کے ایک رہنما محمد ابو عسکری نے اس نمائش کا مقصد فلسطینی جوانوں اور نوجوانوں کی دفاعی صلاحیتوں سے روشناس کرانا اور فلسطینی قوتوں کی فوجی توانائی سے آشنا کروانا قرار دیا ہے، جو سن 2000 کے بعد مسلسل ترقی اور پیش رفت کی راہیں طے کر رہی ہے۔ فلسطینی گروہوں نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کے مقابلے میں واحد متحدہ راہ استقامت و مزاحمت ہے، جس کو راست جاری رکھ کر فلسطینی نوجوانوں کے قتل عام کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ فلسطین کے ان گروہوں نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج جتنا فلسطینی جوانوں اور مجاہدین کو نشانہ بنائے گی، فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے عزائم اتنے ہی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ فلسطینی گروہوں کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی فلسطینیوں کی استقامت و مزاحمت کے خلاف ہیں، وہ فلسطینیوں کی سرکوبی اور ان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی چاہتے ہیں فلسطینی عوام مزاحمت نہ کریں، ان کے رہائشی مکانات مسمار ہوتے رہیں اور انہیں بے گھر کیا جاتا رہے اور فلسطینی خاموش رہیں۔ واضح ہے کہ ان دنوں مقوضہ علاقوں اور خاص طور سے غرب اردن کے مختلف علاقوں کی صورتحال نہایت کشیدہ بنی ہوئی ہے، اور فلسطینی مجاہدین ہر طریقے سے غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ برطانیہ کے ڈاک کے محکمے سی ڈبلیو یو نے بھی ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس 6 روزہ ہڑتال میں ڈاک محکمے کے مختلف شعبے، من جملہ خطوط اور بستوں کی ترسیل کا شعبہ اور انتظامی مراکز شامل ہیں۔ پوسٹ آفس کے شعبے میں سرگرم کارکنوں نے تنخواہ اور معاوضے میں اضافے اور کام کے بہتر ماحول کا مطالبہ کیا ہے۔ ہڑتال کی پہلی تاریخ 9 دسمبر کو تھی اور 11، 14، 15، 23 اور 24 دسمبر کو بھی ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ رواں سال کی ابتدا میں بھی ڈاک محکمے کے کارکنوں کی یونین نے ہڑتال کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران برطانیہ میں ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمت نے ضروری اشیاء کی قیمتوں کو بھی بری طرح بڑھا دیا ہے، جس سے عوام کی تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فرانسیسی صدر نے یورپی ممالک کی جانب سے امریکہ کے افراط زر سے متعلق قانون کے مقابلے میں ٹھوس اقدام عمل میں لائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ یورپی ممالک آئندہ مہینوں میں امریکہ کے افراط زر کے ایکٹ کے مقابلے میں ٹھوس قدم اٹھائیں گے۔ ایمانوئل میکرون نے کہا کہ یورپی ممالک کی جانب سے آئندہ سال کے پہلے 3 مہینوں میں ہی بڑا قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے، اور یورپی صنعتوں کو امریکی اقدامات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ فرانسیسی صدر نے اسے قبل اپنے دورہ امریکہ میں بھی خبردار کیا تھا کہ امریکی کمپنیوں کو واشنگٹن کی جانب سے سبسڈی دیے جانے سے امریکہ کے مذکورہ قانون کی بنا پر یورپی ممالک میں شگاف پیدا ہوگا۔ امریکہ میں افراط زر سے متعلق قانون رواں سال کے موسم گرما میں امریکی کانگریس میں منظور کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔ اور اب لیجیے سماعت فرمائیے ایک ہماری خاص رپورٹ۔ یوکرین کو دیے جانے والے ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں، اس مسئلے کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے نوٹس لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی نائب سربراہ ہتھیاروں کے انخلا کے امور میں بین الاقوامی ادارے کے سینئر مندوب ایزومی ناکامسو نے کہا کہ ان سے یوکرین کو تباہ کن ہتھیاروں کی ترسیل اور اس کے نتیجے کے بارے میں تحریری رپورٹ طلب کی گئی تھی، جسے وہ پیش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ستمبر میں دی جانے والی رپورٹ کے بعد یہ ان کی دوسری رپورٹ ہے جو سلامتی کونسل میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایزومی ناکامسو نے مزید کہا کہ 24 فروری سے شروع ہونے والی اس جنگ کے دوران بعض ممالک نے یوکرین کو اپنی دفاع کے بہانے جنگی وسائل اور ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ستمبر کے مہینے میں بھی اس بارے میں انہوں نے بتایا تھا، اور اعداد و شمار سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بعض ممالک جنگ میں یوکرین کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹینکون بختربند جنگی گاڑیوں، توپوں، میزائل سسٹم اور ہلکے ہتھیاروں کی تعداد کے بارے میں موجود رپورٹیں حکومتوں کے ذریعے بھی حاصل ہوئی ہیں اور آزاد ذرائع سے بھی حاصل کی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری محترمہ کامسو نے کہا کہ اس جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر ایسی غیر مصدقہ رپورٹیں بھی موصول ہوئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ مختلف نوعیت کے ہتھیار، من جملہ بھاری توپوں کو ان نیم فوجی دستوں اور ملیشیا کے حوالے کیا گیا ہے جو کیو کے حلیف ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے گروہوں کو بھاری مقدار میں اسلحے کی فراہمی سے امن و استحکام کی صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جنگ کی وسعت اور شدت بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یوکرین کو دیے جانے والے ہتھیار روس سے برسر پیکار نیم فوجی گروہوں کے علاوہ بلیک مارکیٹوں میں بھی دیکھے گئے ہیں۔ گزشتہ 20 اکتوبر کو رائٹرز نیوز ایجنسی کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ کیف کو دیے جانے والے ہتھیار مغربی ایشیا، وسطی افریقہ اور ایشیا کے انتہا پسند دہشت گردوں کے پاس سے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی قیادت میں یورپی اور مغربی ممالک نے بھاری مقدار میں کیف کو ہتھیار فراہم کیے ہیں جس کے نتیجے میں جنگ یوکرین طویل تر ہوتی جا رہی ہے اور سب سے زیادہ نقصان یوکرینی عوام کا ہو رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روسی حکام نے بارہا خبردار کیا ہے کہ مغربی ملکوں کی جانب سے یوکرین کے لیے اسلحے کی سپلائی سے جنگ طول پکڑ رہی ہے اور اس کے غیر متوقع نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری یہ نشریات، یعنی دوسری مجلس کی نشریات، آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ آپ ہمیں اپنے خط و کتابت کے ذریعے، چاہے وہ ای میل ہو یا خط ہو، اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں اور پروگرام کے حوالے سے ضرور تبصرہ کریں تاکہ ہمارے پروگرام کو نکھار آ سکے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یوں یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی۔ اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہم تو ہیں رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں, جو کچھ بھی ہے لے سرکار دعا کرنا. دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرما, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے, لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے. بیمار مدینہ ہوں سرکار دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. مدت سے پریشان ہے جیتے ہیں نہ مرتے ہیں, یادوں میں تمہاری ہم سرکار تڑپتے ہیں. عشرت سے ہوئی سرزد سب معاف خطا کرنا. دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرما, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا.
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب لیجیے ہمارا اگلا پروگرام سماعت فرمائیے جو ماضی کی تاریخ پر مشتمل ہے, یعنی پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 19 آذر, 15 جمادی الاول اور 10 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پندرہ جماد الاول سن 38 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مدینے میں ولادت ہوئی. آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عبادت, مہربانی, تواضع اور عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اپنے زمانے میں سب سے آگے تھے. آپ عبادت اور شبیداری میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے اور بہت سجدے کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد پڑ گیا, جس کے معنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے کے ہیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے انقلاب عاشور کے بعد، کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق و انصاف قائم کرنے کے لیے کربلا میں برپا کیا تھا، اس انقلاب کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچایا اور بہت سے مواقع پر امویوں کے مظالم کو آشکار کیا۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد 35 سال تک زندہ رہے، اور روایات کے مطابق اموی حکمراں ہشام بن عبد الملک نے آپ کو شہید کیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عرفانی دعاؤں کے مجموعے کا نام صحیفہ سجادیہ ہے۔ یہ کتاب اہم عرفانی اور اخلاقی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ دس دسمبر سن 1830 عیسوی کو معروف امریکی شاعرہ ایملی ڈکنسن پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ کالج کے زمانے تک جاری رکھا، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں ہی حصول علم میں مشغول ہو گئیں۔ امریکہ کے مشہور ادیبوں اور شعرا سے واقفیت کے بعد ان کو بھی شاعری میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ انہوں نے تقریباً 2000 اشعار کہے، جن میں سے صرف 3 نظمیں ان کی اپنی حیات میں شائع ہوئیں، اور باقی اشعار ان کی موت کے بعد شائع ہوئے۔ ان کے اشعار میں درد و رنج کی عکاسی ہوتی ہے، اور ان کی مختصر نظمیں نہایت تاثیر گزار ہیں۔ محترمہ ایملی ڈکنسن 1886 میں 56 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ دس دسمبر سن 1896 عیسوی کو سویڈن کے کیمیاداں الفریڈ بن ہارڈ نوبل کا انتقال ہوا۔ وہ 1833 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی روس مہاجرت کر لی تھی۔ نوبل نے کیمیا کے میدان میں وسیع تحقیقات انجام دینے کے بعد ڈائنامائٹ ایجاد کیا، لیکن اس مادے کو پرامن مقاصد کے بجائے جنگی وسیلے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ نوبل کی خواہش کے مطابق ہر سال امن و سلامتی کے لیے قابل قدر کام کرنے والے شخص کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ انعام، جو نوبل انعام کے نام سے معروف ہے، طبعیات، کیمیا، طب، ادب اور عالمی امن کے شعبوں میں نمایاں کام کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن آج نوبل انعام پانے والوں کے انتخاب کا عمل بڑی طاقتوں کے اثر و رسوخ سے متاثر ہے، اور نوبل انعام کا اصل مقصد فوت ہو چکا ہے۔ پندرہ جماد الاول سن 1230 ہجری قمری کو تحریک تحریم تمباکو کے قائد اور عظیم مسلح اور فقیہ آیت اللہ مرزا حسن شیرازی المعروف مرزا بزرگ شیراز میں پیدا ہوئے۔ مرزا شیرازی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے 20 سال کی عمر میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ وہ 1259 ہجری قمری میں اپنے استاد شیخ العظم شیخ مرتضیٰ انصاری کی وفات کے بعد نجف اشرف کی تاریخی درسگاہ کے سربراہ بنے، اور مسلمانوں کی دینی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ مرزا شیرازی سیاسی مسائل پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کا اہم ترین سیاسی کارنامہ انگریز سامراج کے خلاف چلائے جانے والی تحریک تحریم تمباکو ہے۔ ایران کے ڈکٹیٹر بادشاہ ناصر الدین شاہ قاجار نے ایرانی تمباکو کی کاشت اور تجارت کا لائسنس ایک برطانوی کمپنی کو واگزار کر دیا تھا، جس کے بعد ایران کے شہروں میں انگریزوں نے اپنے مراکز قائم کیے۔ مرزا شیرازی اور دیگر آگاہ و بیدار علماء اس استعماری سازش کو بھانپ گئے اور ایران بھر میں تحریک چلائی۔ بالآخر مرزا شیرازی نے تمباکو کی ہر قسم کی مصنوعات کے حرام ہونے کا فتویٰ جاری کیا، جس کا نتیجہ وسیع عوامی احتجاج اور انگریزوں کا ایران سے فرار تھا۔ 15 جمادی الاول سن 1301 ہجری قمری کو روزنامہ اروۃ الوسقی پہلی بار پیرس میں شائع ہوا۔ اس اخبار کے مدیر سید جمال الدین اسد آبادی اور شیخ محمد عبدہ تھے۔ سید جمال الدین اسد آبادی نے مسلم اقوام کے اتحاد پر مبنی اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اروۃ الوسقی کے نام سے ایک انجمن بنائی تھی اور اخبار بھی اسی نام سے شروع کیا۔ اخبار کے دونوں مدیروں نے مختلف سیاسی اور علمی شخصیتوں کے مضامین اور انٹرویو شائع کر کے مسلم اقوام کے اتحاد اور اپنے نظریات کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کرائی، لیکن اس وقت کی کچھ حکومتوں کے سیاسی دباؤ کی وجہ سے اسی سال ذوالحجہ میں یورپ، مصر، ہندوستان اور ایران میں کچھ مہینے شائع ہونے کے بعد یہ اخبار بند ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
علم اور سائنس میں جس قدر پیش رفت اور ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر انسان پر نئی چیزیں منکشف ہوتی جاتی ہیں اور انسان کے سامنے معرفت خدا کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے علمی ترقی کے ثمرات کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے عظیم ترین ثمرے یعنی خداوند تعالیٰ کی معرفت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر وینچر نے سائنس ایمان کی پشت پناہ نامی اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں ہونے والا ہر نیا انکشاف ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے اور معرفت خدا اور توحید کے عظیم افکار شرک کی جگہ لے لیتے ہیں۔ خداوند تعالی نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، ہم عنقریب ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ اس آیت کی روح سے آدمی کے اندر بھی خداوند تعالیٰ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام خلقت کی رانائیاں میں ہم انسان میں پائی جانے والی خداوند تعالیٰ کی تدبیر کی نشانیوں، خاص کر خون کی گردش اور دل کے حیرت انگیز نظام پر نظر ڈال رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے خون کی گردش کا نظام اس انداز میں بنایا ہے کہ انسانی بدن میں موجود سب سے چھوٹے عضو تک کو زندگی کا ضروری سامان فراہم کرتا ہے۔ خون مختلف مواد اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے۔ خون کے دوسرے ترکیبی عناصر میں سے نمک، پوٹاشیم، کیلشیم، لوہے، شکر، چربی اور مختلف گیسوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خون میں دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے، اور خون کا زیادہ تر حصہ انہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو سفید خلیے اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے، اور یہ زرد رنگ کے پلاسما نامی مائع یا سیال مادے میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ خلیے خون کی سرخی کا موجب ہوتے ہیں۔ ایک ملی میٹر مکعب خون میں تقریباً 5 ملین سرخ خلیے پائے جاتے ہیں۔ سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر ملی میٹر مکعب خون میں یہ تقریباً 6,000 ہوتے ہیں۔ سفید خلیے فوجیوں کی طرح ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، اور جراثیم کے حملے کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ بدن کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو انسان کے بدن کے دفاع میں خود نابود ہو جاتے ہیں۔ سرخ خلیے بدن کے تمام خلیوں تک آکسیجن کو پہنچانے اور زہریلے مواد کو اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ تغذیہ کی تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا کام اس قدر عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ بدن کے کروڑوں خلیوں میں سے ایک خلیہ بھی سرخ خلیوں کی سروس سے محروم نہیں رہتا ہے۔ خون کی ترسیل کے نظام کے ایک انتہائی اہم عضو کی جانب اشارہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خون پہنچانے کے کام کے سلسلے میں اس عضو کا کلیدی کردار ہے، اور اس عضو کا نام ہے دل۔ دل کا وزن تقریباً 50 گرام سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ پمپ کی طرح انتہائی عجیب قوت کے ساتھ دن رات، حتیٰ اس وقت بھی جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کام انجام دیتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ دل دن رات میں مسلسل موزون آواز کے ساتھ اور منظم انداز میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 75 سال میں تقریباً 3 ارب مرتبہ اس عمل کا تکرار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کو کس قدر دقیق اور پائیدار بنایا گیا ہے کہ یہ ایسی حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے کہ اس قدر کام کے باوجود بھی اس میں اور اس کی کارکردگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دل انسان کے بدن کے حساس ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ہونے کا راز اور حکمت کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے سے تخلیق کا ایک اور راز منکشف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق براہ راست انسانی بدن کی ضروریات سے ہوتا ہے، یعنی انسانی بدن کی اہم ضروریات جس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اسی قدر خون کی گردش تیز اور دل کی دھڑکن زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں، کہ جب بدن کے خلیے کمزور ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ورزش اور سخت جسمانی سرگرمی کی وجہ سے خلیوں کی فعالیت بڑھ جاتی ہے، بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تصفیہ کا عمل تیز انجام پاتا ہے۔ انسان کا دل ہر دھڑکن میں تقریباً 130 سینٹی میٹر مکعب خون کو پمپ کرتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں دل جس طرح خون پہنچاتا ہے، اس پر فزیولوجی کے ماہرین اور ڈاکٹر انگشت بدندہ ہیں۔ انسان کے سانس لینے کے نظام میں خون کے تصفیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ انسان کے بدن میں موجود سانس کا نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ 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 اللہ
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میزبان ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ تو سامعین، پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران، دہشت گردی اور تشدد کرنے والوں کو ضرور قانون کے حوالے کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ، روزنامہ جامع جم، مزاحمت کے مرکز کے خلاف علاقائی اتحادوں کی شکست۔ روزنامہ رائے الیوم،
عرب اور خلیج فارس کے اطراف کے ممالک اور چین کے صدر کے مشترکہ اجلاس میں شیخ زائد کی عدم موجودگی، کیا ریاض سے اختلاف ہے؟ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ ایران ڈیلی، دشمنوں کے داعش نما حملوں نے ان کی بربریت کی انتہا دکھا دی، صدر رئیسی۔ ایران ڈیلی اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ بلووں میں شہید ہونے والے عام شہریوں اور سیکورٹی افواج کے اہل خانہ کی موجودگی میں تہران میں ایک پروگرام منعقد ہوا، جس کے دوران صدر سید ابراہیم رئیسی نے تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں ہونے والے ہنگاموں میں دشمن طاقتوں نے ایرانی عوام اور اسلامی انقلاب پر داعش نما حملے کروائے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے ہائبرڈ جنگ کے ذریعے انقلاب اور اس کے اقدار پر حملہ کیا، تاہم اس ملک کے سپوتوں نے اس جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چار دہائیوں کی طرح اس بار بھی اسلامی انقلاب کے خلاف سازشیں ناکام ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں نے دشمنوں کی بربریت، کینہ پروری اور انقلاب اور ایرانی عوام سے ان کی عداوت کا پردہ فاش کر دیا۔ روزنامہ صبا، روس کے بارے میں امریکہ کی نئی سیکورٹی اسٹریٹجی، اختلاف اور تذبذب۔ روزنامہ صبا نے اس بارے میں لکھا ہے کہ امریکہ کی تازہ قومی سلامتی کی اسٹریٹجی کا متن سامنے آیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکہ حد سے زیادہ خود اعتمادی، خوش فہمی اور تکبر کا شکار ہو گیا ہے۔ اس متن میں بنیاد یہ بتائی گئی ہے کہ روس کے عام ہتھیاروں کا شعبہ کمزور پڑ چکا ہے، جو کہ ایٹمی ہتھیاروں پر غور کرنے کے امکان کو بڑھا دے گا۔ دراصل امریکہ ایک جانب روس کو اتنا طاقتور بتا رہا ہے کہ وہ یورپ اور پوری دنیا پر قبضہ کر سکتا ہے، تو دوسری جانب اتنا کمزور دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے عام ہتھیار ختم ہو رہے ہیں، اور بقول امریکہ روس کی فوج کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ دراصل یوکرین کی جنگ نے وائٹ ہاؤس کے لیے ماسکو پر دباؤ ڈالنے کا موقع فراہم کیا، اور یورپی ممالک کی کمزوریوں کے استحصال کا راستہ ہموار ہو گیا۔ دوسری جانب قومی سلامتی کی اسٹریٹجی میں چین کو امریکہ کا اول درجے کا دشمن قرار دیا گیا ہے، اور دونوں دشمنیوں میں یورپ کی مت ماری جا رہی ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ڈان، حکومت اور پی ٹی آئی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ بیک ڈور گفتگو کی بھی خبریں ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت، انصاف کے لیے جدوجہد تاریخ کا حصہ رہے گی، عمران خان۔ اور روزنامہ سیاست، سن 2015 سے ہر سال 1,00,000 سے زیادہ افراد نے ہندوستانی شہریت چھوڑ دی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، پنجاب اسمبلی ٹوٹی تو کیا حکمت عملی بنائی جائے، حکمران اتحاد نے سر جوڑ لیے۔ روزنامہ جنگ اس بارے میں لکھتا ہے کہ ذرائع کے مطابق حکمران اتحاد نے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا، ہر صورت میں کوشش کی جائے کہ پرویز الہی کو انگیج کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق حکمران اتحاد کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ وزیر اعلی پنجاب کو انگیج کرنے کے لیے چوہدری شجاعت کو ٹاسک دیا جائے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق موجودہ صورتحال میں آصف زرداری کا کردار اہم ہوگا۔ پنجاب اور پختونخوا اسمبلیاں ٹوٹنے اور باقی رہنے ٹوٹنے اور باقی دو صوبوں سے پی ٹی آئی کے جانے سے بحران پیدا ہو جائے گا۔ اور اب روزنامہ قومی آواز۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے یونیفارم سول کوڈ سے متعلق پرائیویٹ ممبر بل راجیہ سبھا میں پیش کیا، زوردار ہنگامہ۔ روزنامہ قومی آواز نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ یعنی یکساں سول کوڈ سے متعلق پرائیویٹ ممبر بل 9 دسمبر کو راجیہ سبھا میں ہنگامے کے درمیان پیش کیا گیا۔ جمعے کے روز یہ بل بی جے پی رکن پارلیمنٹ کروڑی لال مینا نے پیش کیا، جس کے حق میں 63 ووٹ پڑے اور خلاف 23 ووٹ پڑے۔ اس بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے ایک قومی معائنہ و تحقیقات کمیشن بنایا جائے۔ جب بی جے پی رکن پارلیمنٹ یکساں سول کوڈ سے متعلق پرائیویٹ ممبر بل پیش کر رہے تھے تو کانگریس، سماجوادی پارٹی، آر جے ڈی، این سی پی اور ترنمول کانگریس سمیت کئی پارٹیوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ بل پیش کیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی رکن پارلیمنٹ رام گوپال یادو نے یہاں تک کہا کہ مسلمان اپنی چچا زاد بہن سے شادی کرنا درست مانتے ہیں، کیا ہندو ایسا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے سبھی مذاہب کی الگ الگ روایات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ پارٹی لیڈر نے بھی ووٹنگ میں حصہ لینے سے انکار کرتے ہوئے ایوان سے ہی واک آؤٹ کر دیا۔ اور سامعین، اب پروگرام کے آخر میں پیش خدمت ہیں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ فارس نیوز، مشہد کے امام جمعہ آیت اللہ علم الہدا کے قتل کا منصوبہ ناکام، سپاہ پاسداراں نے انقلاب کی انٹیلیجنس نے دہشت گردوں کی ٹیم کو گرفتار کر لیا۔ تسنیم نیوز، صدر ابراہیم رئیسی کی حکومت میں مختلف ممالک کے ساتھ 100 ارب ڈالر پر مشتمل معاہدوں اور مفاہمت ناموں پر دستخط ہوئے، پیٹرولیم کے وزیر جواد اوجی۔ اور ارنا نیوز کی سرخی ہے، امریکہ اقوام متحدہ کے خواتین کے مقام کے کمیشن سے ایران کی رکنیت معطل کروانے کی کوشش میں، ایران کے نمائندے کا انتباہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے شیعوں کے عظیم مجتہد اور دانشور و متفکر ملا احمد نراقی سے، کہ جو فاضل نراقی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ملا احمد نراقی 1185 ہجری قمری میں ایران کے شہر کاشان کے مضافات میں واقع نراق نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد علامہ مہدی نراقی تھے، کہ جو محقق نراقی کے نام سے معروف اور بہت ہی بڑے ریاضی دان اور روشن فکر فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محقق نراقی وہ سب سے پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے علم نجوم کے متعلق تحقیق کی تھی اور مغربی دانشوروں کے ایجادات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملا احمد نراقی نے بچپن اور جوانی کے دور میں اپنے والد ماجد سے قصب فیض کیا۔ آپ کی عمر نے ابھی 20ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ علم و حکمت کی تلاش ہو جستجو کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی اور علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہوئے اور علامہ وحید بہبہانی کی رحلت کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔
فاضل نراقی کے استاد علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کو ابھی 4 برس ہی گزرے تھے اور وہ اپنے استاد کے غم میں مضمحل و غمزدہ تھے کہ اچانک 1209 ہجری قمری میں اپنے حکیم و علیم والد ماجد اور دوست کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایسے باپ کا فقدان کہ جس نے قدم قدم پر اپنے بیٹے کو علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا تھا، ملا احمد کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا غم تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم و دانش کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے، لہذا ایک بار پھر نجف اشرف جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے علامہ بحر العلوم اور علامہ کاشف الغطا سے قصب فیض کریں۔ اس دوران آپ مختلف علوم و فنون جیسے فقہ، اصول، عقائد، اخلاق، شعر گوئی، عرفان، فلسفہ، منطق، حساب اور ہندسہ وغیرہ میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر صاحب نظر قرار پائے۔
ملا احمد نراقی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے اور شہر کاشان میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور چونکہ علم و عمل سے مالا مال اور لوگوں کے درمیان نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے لہذا مقام مرجعیت پر فائز ہوئے اور اپنے والد ماجد کی طرح عوام کی تمام مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ آپ ہمیشہ غریب و کمزور عوام کے رفاہ اور سکون و آسائش کی فکر میں رہا کرتے تھے اور مختلف مواقع پر علاقے کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے اور ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے قیام کیا۔ اگرچہ اس عالم جلیل القدر کا دربار میں بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ظالم حکومت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حاکم جو فتح علی شاہ کی جانب سے کاشان کے لیے مقرر ہوتے تھے وہ عوام پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ملا احمد نراقی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان حاکموں کو جو بادشاہ کی طرف سے کاشان کے لیے معین ہوتے تھے ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال دیا۔
ظلم و ستم کے مقابلے میں فاضل نراقی کی استقامت اور بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکموں کو شہر سے باہر نکالنا بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہذا بادشاہ نے اس عالم بزرگ کو دارالحکومت تہران بلوایا اور نہایت ہی خصومانہ اور غصے کے عالم میں آپ پر حکومت کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ جب ملا احمد نراقی نے بادشاہ کے ظلم پر اصرار کی نوعیت دیکھی تو اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا، خدایا اس ظالم بادشاہ اور حاکم نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور میں نے اس ظلم و ستم کو رفع دفع کیا، مگر یہ ظالم مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے بادشاہ پر لعنت و ملامت کرنا چاہی، مگر بادشاہ کے جو اس بزرگ عالم تشیع کے قدرت و ایمان اور ارادے سے باخبر اور اس پر یقین رکھتا تھا ڈر گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ملا احمد نراقی کے پاس آیا اور بڑی ہی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ملا احمد سے بڑی ہی منت و سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ اس کے بعد ملا احمد نراقی سے مشورہ اور اسے قبول کر لینے کے بعد کاشان کے لیے ایک شائستہ حاکم کو منسوب کر دیا۔ اس تاریخی واقعے کے علاوہ ملا احمد نراقی کی معنوی قدرت و طاقت اور عوام میں ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ فتح علی شاہ اپنے تمام غرور و تکبر اور جاہ و جبروت رکھنے کے باوجود ملا احمد نراقی کی معنویت اور ان کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، لہٰذا اس نے بے حد منت و سماجت اور عذر خواہی کی اور آپ سے عاجزانہ درخواست کی کہ نفرین یعنی لعنت و ملامت نہ کریں۔
سامعین، علامہ ملا احمد فاضل نراقی کا ایک تحقیقی میدان تعلیم و تربیت سے مخصوص تھا۔ آپ اس میں اہم صاحب نظر تھے اور آپ کے بعد محققین نے آپ ہی کی راہ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین کی نظر میں انسان کی زندگی میں تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس میں سے بنیادی ترین چیز کرامت نفس ہے۔ اگر ہم عزت نفس کی تعریف کو سادہ اور عام زبان میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے کو محترم اور با عظمت سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کا تصور رکھے گا تو اپنے رفتار و کردار کو اس سے ہم آہنگ کر کے پیش کرے گا، اور کبھی بھی پست اور برے امور کو انجام نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نفس عزت و شرافت سے سرشار ہوگا وہ کبھی بھی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ بہت سے عوامل ہیں جو نفس کو کرامت یا عزت دار بناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عامل وہ میل جول ہے جس کا سروکار بچپن میں گھرانے اور دوست و احباب کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایتوں میں عزت نفس اور اس کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
علامہ فاضل نراقی علیہ رحمہ کی نظر میں خداوند عالم سے تقرب اور انسان کے لیے اس کی رضا کا حصول بہترین کمال تصور ہوتا ہے، اور یہ وہی عظیم ہدف ہے جو انسانیت کے تمام مراحل میں اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ فاضل نراقی تزکیے کو تعلیم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو تمام برائیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی بے شمار علماء دین کی طرح معتقد ہیں کہ تزکیے نفس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور اصول کہ جس پر آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فعالیت و سرگرم رہنا ہے، یعنی انسان علم سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور اس راہ میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، نہ یہ کہ ایک چیز کا علم دوسرے علوم پر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے علامہ نراقی علیہ رحمہ تعلیم و تربیت میں جس چیز پر اعتماد کرتے ہیں وہ انسانوں کی قوت و توانائی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
علامہ فاضل نراقی تربیتی امور کی تحلیلی بحث میں چند خاص روشوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ ان روشوں میں سے ایک روش جو کچھ حافظے میں موجود ہے اس کی تمرین اور تکرار کرنا ہے، اور اس روش کو مطالب کے یاد کرنے اور اسے حافظے میں محفوظ کرنے کی بہترین روش اور ذہنی ملکہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر عقلی بلوغ اور تمیز و ادراک کی قوت تک پہنچنے سے پہلے توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے علمی گفتگو اور مباحثے کو بھی افکار کی آزادی اور علم و ثقافت کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس عالم جلیل القدر نے شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں الفت و محبت کو ایک مؤثر عامل قرار دیا ہے، اور اس بات پر مکمل یقین کیا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ خالصانہ محبت سے پیش آئے اور تزکیہ و تعلیم کو استحکام بخشے تو بہترین شاگرد معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بہترین اور ذہن انسانی میں نفوذ کرنے والی روش یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے اخلاق و کردار سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکیں۔
ملا فاضل نراقی کے آثار میں تقریباً 30 کتابیں مختلف موضوعات پر آج بھی موجود ہیں، جیسے شعر، فقہ، اصول فقہ، اخلاقیات اور ریاضیات۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب معراج السعادہ ہے، جو اخلاق اسلامی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کتاب معراج السعادہ کو آپ کے والد ماجد ملا مہدی نراقی کی مارکت العلیٰ کتاب جامع سعادات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ ملا احمد کے جو علم، دین و اخلاق میں ملنے والی توفیقات میں خود کو اپنے حکیم و متقی والد ماجد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں اور اپنی کتابوں میں اپنے والد کا نہایت ہی خاضعانہ اور مؤدبانہ انداز سے ذکر کیا ہے، اور اپنے والد کے طرز تفکر اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں انہی کی روش کو اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد نے فقہ کے موضوع پر معتمد الشیعہ کتاب لکھی، جبکہ آپ نے مستند الشیعہ کو فقہی کے موضوع پر البتہ تفصیل و تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ فاضل نراقی نے کتاب معراج السعادہ اپنے بابا کی کتاب جامع السعادات کی تکمیل کے لیے تحریر کیا ہے۔
کتاب معراج السعادہ صرف علماء و محققین کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے تحریر کی گئی ہے، اس لیے مؤلف محترم نے کتاب کی عبارت کو نہایت ہی آسان و سلیس زبان میں تحریر کیا ہے اور علمی پیچیدگیوں سے دور رکھا ہے، جبکہ جامع السعادات میں مؤلف محترم نے عقلی استدلالات سے زیادہ استفادہ کیا ہے لیکن علمی زبان اپنایا ہے۔ اسی وجہ سے فتح علی شاہ قاجار نے ملا احمد نراقی سے درخواست کی کہ اس کتاب کا خلاصہ کریں اور جو اہم مطالب ہیں ان کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں تاکہ فارسی زبان کے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملا احمد نراقی نے اس کتاب کا خلاصہ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ عام و سلیس زبان کا انتخاب کیا بلکہ اس کتاب کے بہت سے علمی مطالب کو معزہ اور دلسوز نصیحتوں سے بھی زینت بخشی جس نے کتاب میں چار چاند لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کتاب میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے معصورہ روایات، حکما کے اقوال، مفکرین اور دانشوروں اور شعرا کے اشعار بھی شامل کیے جس نے کتاب کے مطالب کو اور زیادہ دل نشین بنا دیا۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم نے 13ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فقیہ علامہ فاضل نراقی علیہ رحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم نقوش کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس عظیم متقی و پیشوا کے حالات زندگی میں اور بھی بے شمار عمدہ مطالب موجود ہیں جسے ہم ایک پروگرام میں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم اسی کریم النفس عارف کامل فقیہ کے بارے میں ان کی خدمات کے باب کو واہ کریں گے جسے ملا احمد نراقی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، جب تک کے لیے ہم آپ کو خداوند حکیم کے بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام درخشاں ستارے، اور سامعین ہم آپ کو اپنی ویب سائٹ کا پتہ بھی ایک بار پھر یاد دلا دیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اجازت دیں، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، قدیم زمانے سے انسانی معاشروں میں انسانوں کے درمیان رابطوں اور شہری و دیہی علاقوں کے درمیان آمد و رفت پر توجہ دی جاتی رہی ہے۔ یہی امر اس بات کا باعث بنا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں نے مسافروں کی سہولت کے لیے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا کام انجام دیا ہے۔ ایران میں بھی تجارتی راستوں سے کاروانوں کی دائمی اور منظم آمد و رفت بہت سے کاروان سراؤں اور مسافر خانوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی۔ ایران میں اقتصادی اور سماجی میدان میں گاڑیوں کی آمد سے قبل تک دیہی علاقوں اور شہروں کے درمیان معینہ فاصلوں اور دوریوں پر کاروان سرائے بنائے گئے کہ جن کی تعداد یا ان کا رقبہ قافلوں اور سامانوں کے لین دین کے حجم کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ ان جگہوں اور مقامات میں سے بہت ہی کم باقی بچے ہیں جن کی مرمت کا کام انجام پایا ہے، اور بہت سے کاروان سرائے سڑکیں بنائے جانے یا قدرتی آفات کے سبب تباہ ہو گئے ہیں۔ البتہ کاروان سراؤں کا گزشتہ ادوار میں مسافر خانوں کا رول ہوتا تھا، اور مسافرین کبھی وہاں ٹھہرتے تھے تاکہ کسی اور قافلے کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں اور منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ کاروان سرا کا نام کاروان اور سرا سے مرکب ہے۔ کاروان کے معنی مسافروں کے ایک گروہ کا مل کر ساتھ سفر کرنا ہے، اور سرا کے معنی گھر اور مکان کے ہیں۔ یہ دو لفظ پہلوی زبان سے لیے گئے ہیں۔ کاروان سرا وہ جگہ ہے کہ جہاں قافلے عارضی طور پر رکتے اور ٹھہرتے تھے، اور یہ جگہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسلامی سرزمینوں میں ٹھہرنے کی سب سے بڑی جگہ یا فضا ہوتی تھی۔ اس کی ڈیزائننگ عام طور پر اسکوائر یا ریکٹینگل شکل میں ہوتی تھی کہ جس کے اندر داخل ہونے کا ایک بڑا اور بلند دروازہ ہوا کرتا تھا، اور ایک کوریڈور محراب نما شکل میں انٹرنس اور صحن کے درمیان ہوتا تھا۔ صحن کے اطراف میں پتھر کے چبوترے ہوتے تھے، اور اس کے پاس ہی ایسی جگہ بنائی جاتی تھی جو قافلے والوں کی عارضی استراحت کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے پشت میں چھوٹے کمرے ہوتے تھے جس میں ایک شب یا چند شب رکنے کا انتظام ہوتا تھا، کہ جس میں زندگی کی بنیادی سہولیات کے سامان فراہم ہوتے تھے۔ دو طبقہ کاروان سراؤں میں نیچے کے کمروں کو سامانوں کو رکھنے کے لیے انبار کے طور پر، اور اوپر کے کمروں کو آرام و استراحت اور مسافروں کے سونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کاروان سراؤں کا ایک حصہ گھوڑوں اور چوپایوں کو رکھنے سے مختص ہوتا تھا۔ کاروان سرا کے اندر داخل ہونے کے راستے میں دونوں طرف محافظوں اور کاروان سرا کی دیکھ بھال کرنے والوں کے کمرے ہوتے تھے۔ عام طور پر ہر کاروان سرا میں پانی کے کنویں ہوتے تھے کہ جو صحن کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔
سامن، تاریخی منابع سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کاروان سراؤں کا سنگ بنیاد حخامہ رشیوں کے دور میں رکھا گیا۔ یونانی مورخ ہیرودوت اپنی پانچ نامی کتاب میں ان منزل گاہوں یا آرام دہ اور پرسکون گھروں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو حخامنشی بادشاہوں کے توسط سے شوش اور سارت کے درمیان بنائے گئے تھے۔ یہ مورخ ایک ہی جیسی 111 ایسی عمارتوں کے نام کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حخامنشیوں کے دارالحکومت اور شہر سارت کے درمیان موجود 2500 کلومیٹر کے فاصلے میں بنائی گئی تھیں، اور قافلے والے 3 مہینوں کے دوران اس راستے کو طے کرتے تھے۔ راستے کے درمیان قیام گاہوں اور قافلے والوں کے سیکورٹی اور رفاہ و سہولت نے ان عمارتوں کی تعمیر کو ضروری بنا دیا تھا۔ اشکانیان کے دور میں بھی ایران میں راستوں کی توسیع اور قافلے والوں کی حمایت کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ اسی سبب سے اہم راستوں، خاص طور پر شاہراہ ریشم پر، متعدد کاروان سرائے بنائے گئے۔ ساسانی دور میں بھی راستوں کی تعمیر کے لیے کام کیے گئے۔ اس دور میں اصلی اور اہم راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے، جن میں سے اس دور کے اہم ترین دیرگچین، ربات انوشیروان، دروازہ گچ اور کنارے سیاہ جیسے کاروان سرا ابھی بھی باقی ہیں۔ دیرگچین کاروان سرا اس وقت ایران کے قومی آثار کا حصہ ہے اور تہران کے قریب واقع ہے۔ یہ کاروان سرا تقریباً 1800 سال پرانا ہے۔ دیرگچین کو ایرانی کاروان سراؤں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسافروں کی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم تھیں۔ اس میں چکی، پچھواڑا، بیت الخلاء، حمام، سب کچھ موجود تھا، اور بعد میں اس میں مسجد کا بھی اضافہ کیا گیا۔ دیرگچین کاروان سرا کے 6 ٹاور ہیں، اور یہ کاروان سرا 4 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ اس خوبصورت کاروان سرا کی وسعت 12,000 مربع میٹر ہے، جس میں ماضی میں 43 کمرے، پرتعیش اور شاندار ایوان، 18 استبل اور سامانوں کی حفاظت کے لیے 2 انبار تھے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل ہو گیا ہے۔
اسلامی دور میں کاروان سراؤں کے فروغ اور اس کی توسیع میں متعدد عوامل کار فرما رہے ہیں کہ جن میں سے اہم ترین مذہبی، فوجی اور اقتصادی عوامل تھے۔ بہت سے سفرناموں اور جغرافیہ اور تاریخ سے متعلق کتابوں میں تجارت، زیارت اور سیاحت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات و اطلاعات موجود ہیں۔ ناصر خسرو ایران کے ایسے شاعر اور مصنف ہیں جو اپنی متعدد کتابوں، خاص طور پر سفر ناموں کے سبب مشہور ہیں۔ وہ اپنے سفر نامے میں متعدد کاروان سراؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سفر کے دوران قافلے ٹھہرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ شہر نائن سے تبس تک انجام پانے والے اپنے سفر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہم زبیدہ نامی کاروان سرا پہنچے کہ جس میں پانی کا ایک بڑا انبار تھا۔ اگر اس بیابانی علاقے میں یہ کاروان سرا اور میٹھا اور لذیذ پانی نہ ہوتا تو اس کاروان سرا اور اس کے میٹھے اور گوارا پانی کے بغیر ہم اس بیابانی علاقے سے گزر نہیں سکتے تھے۔ عام المنفعت عمارتوں جیسے کاروان سراؤں کی تعمیر و توسیع کو اوائل اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ پانچویں ہجری قمری مطابق گیارہویں عیسوی اسلامی ہنر و فن، خاص طور پر اسلامی فن معماری کے ترقی و توسیع کا دور ہے۔ مسجدوں، کاروان سراؤں جیسی عمارتوں میں اکثر و بیشتر دو یا چار ایوان بنائے جاتے تھے۔ یہ عمل مغلوں کے حملوں اور ان کے تباہ کن اقدامات کے وقت تک جاری رہا۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مغلوں کے بعد والی نسلیں ایرانی ثقافت کی شیفتہ و دلدادہ ہو گئیں اور انہوں نے ماضی کے تجربوں سے استفادہ کیا۔ انہوں نے تجارت، اقتصاد اور کاروان سراؤں کی ساخت کو رونق دی اور ان کی حفاظت کا کام فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ خواجہ رشید الدین فضل اللہ کا نام عام المنفعت عمارتوں، من جملہ متعدد کاروان سراؤں کی تعمیر کے سبب ایران کی تاریخ میں معروف ہے۔ مارک پولو ایران کے شہروں یزد اور کرمان کے راستے کے سفر کے بارے میں اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، یزد ایک بڑا شہر ہے اور اس کے باشندے مسلمان ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں کہ شہر سے باہر جائیں اور کرمان کا سفر کریں تو ان کو 8 روز راستے میں رہنا پڑتا ہے اور صحرا اور بیابانوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس راستے میں 3 کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے پائے جاتے ہیں کہ جن کے باعث اگلے مراحل کے سفر کی منزلیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ ایران کے کاروان سراؤں کی تعمیر کا سنہری دور صفویہ دور سے متعلق ہے کہ جس میں ملکی اور غیر ملکی تجارت کو رونق اور فروغ حاصل ہوا اور ایرانیوں اور ایران کے دیدار کے لیے غیر ملکیوں کی ایران آمد و رفت بھی ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت گاہ، کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام اور شہر نجف میں مرقد امام علی علیہ السلام کے راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے کہ جن میں سے بہت سے ابھی بھی باقی ہیں۔ صفویہ دور میں یورپ، چین اور ہندوستان کے لیے سامانوں کی برآمدات نے ایران کے تجارتی راستے کو بیرون ملک میں بھی وسعت دی۔
اس طرح سے ایران میں کاروان سراؤں کی تعمیر کا آغاز 25 صدی قبل سے شروع ہوا۔ محققین، من جملہ امریکہ کے ماہر ایرانیات پروفیسر آرتھر پاپ کا خیال ہے کہ ایران میں کاروان سراؤں کی بنیاد ایرانی معماروں کی ایک بڑی کامیابی ہے اور دنیا کے کسی بھی خطے میں کاروان سرا کی تعمیر سے استفادہ ایران جیسی خصوصیات کا حامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کاروان سرا اجتماعی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں جو مسافر دنیا کے مختلف علاقوں سے کاروان سراؤں میں آتے تھے، وہ باہمی رابطوں اور تعاون کے نتیجے میں دوسروں کے آداب و رسوم اور عقائد و افکار سے آشنا ہوتے تھے۔ فارسی ادب میں ادب کے شعرا اور بزرگوں نے بہت زیادہ کاروان سراؤں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خوبصورت اشعار رقم کرنے کے ساتھ ہی انسان کو کاروان زندگی کے مسافر اور اس دنیا کو کاروان سرا سے تشبیہ دی ہے۔ ان اشعار میں انسان کو اس دنیا سے وابستگی سے منع کیا گیا ہے اور دنیا کی ناپائیدار زندگی کو کاروان سرا میں مسافر کی رہائش سے تشبیہ دی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
Thank you.